أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن حارس بن هشام رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله کی حمد و ثنا. نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب الصد تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، معزز و مقتدر سامعین کرام، گرامی قدر حضرات، تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. کل کے درس تک الحمدللہ صحیح بخاری شریف کی پہلی حدیث، حدیث نیت کی مختصر سی تشریح اور اس سے متعلق ضروری ابحاث اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. آج ہمیں صحیح بخاری شریف کتاب الوحی کی دوسری حدیث پاک کی سند اور متن کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. آئیے اس حدیث پاک کی جہاں تک میں نے تلاوت کی ہے، جہاں تک اس کو پڑھا ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اور یہ حدیث پاک خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ایک بہت واضح ترجمانی اور تشریح ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف، امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن یوسف نے اس حدیث کو بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اخبرنا مالک، کہ انہیں مالک نے بتایا، اور وہ کہتے ہیں کہ ان ہشام ابن عروہ، مالک کہتے ہیں کہ اس سے میں نے ہشام ابن عروہ سے لیا ہے، اور وہ اپنی والد گرامی سے لیتے ہیں یعنی عروہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث پاک سنی کہ ان الحارث ابن ہشام، کہ حارث ابن ہشام یہ ابو جہل کے بھائی ہیں، ان کو شرف صحابیت بھی نصیب ہوئی ہے اور یہ مسلمان بھی ہوئے ہیں. آگے اس کی تشریح آئے گی جب ایک ایک لفظ پر میں بحث کروں گا. سیدہ کہتی ہیں کہ حارث ابن ہشام نے سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیف یأتیک الوحی، آپ پر وحی کیسے آتی تھی. پھر اس پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے وحی کی تفصیل پر جو جملے ارشاد فرمائے ہیں وہ اپنی وقت کے اعتبار سے اور مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. ایک دفعہ درود پاک پڑھیں. حدیث اول جو صحیح بخاری شریف میں تھی وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، اور اب یہ دوسری حدیث ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ طاہرہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کیونکہ طرز عمل بھی یہی ہے صحیح بخاری شریف کا کہ جو چیز سامنے آئے اور جس کی وضاحت کر دی جائے اور جس کا ذکر ہو جائے تو ہر ہر لفظ، کیونکہ امام بخاری علیہ رحمت کی کتاب کے اندر ایک بہت بڑی افادیت اور معنویت رکھتا ہے، اس اعتبار سے کیونکہ آج کی حدیث پاک جو تلاوت کی گئی اس کی راویہ سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، تو بزرگوں کے طرز تکلم اور گویا کہ طرز استدلال کی مطابقت کرتے ہوئے، اور بخاری شریف کا پڑھنا پڑھانے کا پرانا طریقہ یہ رہا کہ جو راوی حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں ان کے ترجمے کو ان کی وضاحت کی جاتی ہے. اس حدیث پاک کے راویہ جو ہے وہ سیدہ عفیفہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. چند جملے آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین کے لیے، تاکہ ان کا ذکر پاک بیان کرنا ہمارے لیے ذریعہ نجات ہو، تمانیت قلب کا ذریعہ ہو، اور کیونکہ ہماری ماں ہیں یہ، ان کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے محبت و عقیدت کے ساتھ آپ بھی سماعت کریں، اور اللہ مجھے بھی ذوق سے ذکر کرنے کی توفیق دے کہ کل یہ سرکار کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے محبوب بیویوں میں سے ہیں یہ، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کہنے کو کبھی منع نہ فرماتے، اور ان کی ہر خواہش کو پورا فرماتے، اور ان کی ہر بات پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا کہ مکمل توجہ ہوا کرتی. تو دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں سیدہ عفیفہ طاہرہ زاہدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہا کا ذکر خیر عقیدت و احترام سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت سے درود پاک پڑھیے. اور یہ گھرانہ جو ہے یہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کا گھرانہ وہ عظیم گھرانہ ہے کہ شرف صحابیت میں جو مقام سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہوا ایسا مقام کسی کو نہیں ملا، کیونکہ آپ کے گویا کے چار پشتے صحابی ہیں اور یہ شرف صحابہ میں کسی کے پاس نہیں. آپ کے والد والدہ جو آپ کی اصل ہے یہ صحابی اور صحابیہ، آپ خود صحابی، آپ کے سارے بیٹے صحابی، آپ کے پوتے بھی صحابی، تو گویا کہ چار صحابہ، گویا کہ چار پشتی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا کہ صحابیت کے شرف سے ممتاز رہی ہے. یہ فضیلت کسی صحابی کے پاس نہیں ہے، یہ انفرادیت ہے. ویب سائٹ پر جا کر آپ تازہ بیان ہمارا سیدنا صدیق اکبر پر جو ہم نے کیا ہے اس پر دیکھیں گے کہ بے شمار انفرادی نکات ہم نے وہاں پر سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے رکھے ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر کے حوالے سے سیدہ ام المومنین کو ام عبداللہ کہا گیا.
حضرت عاصمہ بنت ابی بکر جو میں نے عرض کیا کہ سیدہ عائشہ سے تقریباً 18 سال بڑی ہے اور آپ باب شریک ہیں، یعنی حضرت عاصمہ کی والدہ اور ہیں اور سیدہ عائشہ کی والدہ اور ہیں، اور یہ سیدہ عاصمہ کون ہے؟ اللہ اکبر، یہ سیدہ عاصمہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کی خدمات پر تاریخ کا انبار موجود ہے، اللہ اکبر، یہ عظیم شخصیت ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی رات ایک ایسی تاریخ رقم کی اور ہجرت کے لیے ایسے معاملات گویا کہ رقم کیے کہ جس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی، اور ساری چیزیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے فدا کی، اپنے جسموں پر زخمیں کھائی، لیکن اس کے باوجود ابو جہل کے سامنے اپنے اس راز کو واضح نہیں کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس جانب گئے، اور ان کا عقیدہ کتنا عمدہ تھا. حضرت عاصمہ کے عقیدے سے متعلق مسلم شریف کتاب الفضائل میں ایک روایت موجود ہے، کیونکہ یہ ساری تعریف سیدہ عائشہ کی تعریف ہے، کیونکہ ساری نسبتیں ساری رشتہ داریاں میری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ سے ہیں، تو یقیناً یہ بڑی بہن سیدہ عائشہ ان کا بڑا احترام کرتی تھی. حضرت عاصمہ کہتی ہے، مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جبہ جو حضرت سیدہ عائشہ کے پاس تھا، حضرت عائشہ نے مجھے دیا. فرماتی ہے، ان کا عقیدہ دیکھیں کتنا معتبر عقیدہ ہے، فرماتی ہے کہ جب مدینے میں لوگ بیمار ہو جاتے اور میرے پاس آتے تو مسلم شریف کے اندر کتاب الفضائل میں روایت موجود ہے، کہتی ہے کہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جبہ لے کر ایک تھال میں ڈال دیتی اور اس تھال کو منہ تک پانی سے بھر دیتی. جب وہ جبہ مکمل طور پر پانی میں تر ہو جاتا اور پانی جبے کی سطح سے اوپر ہو جاتا، یعنی پورا پانی جبے کا غسالہ بن جاتا، تو میں پھر جبے کو اٹھا کر ایک جگہ سوکھنے رکھ دیتی اور وہ پانی جو ہوتا اس کے ساتھ ہم کیا کرتے؟ فرماتی، و نغسلھا و نستشفی بھا للمرضا، کہ ہم اسے جبے کو دھوتے اور اس کا جو پانی ہوتا وہ اپنے مریضوں کو پلاتے، اس نیت سے کہ خدا اس پانی کے برکت سے شفا دے دے. تو یہاں سے آپ دیکھیں نبی شفا بے شرک. تو یہاں حضرت عاصمہ بنت ابی بکر کے الفاظ یہ ہیں کہ ونغسلھا، ہم جبے کو دھوتے، ونستشفی بھا للمرضا، اور اس جھبے سے شفا طلب کرتے. تو اگر کوئی کہے نبی شفا دیتا ہے وہ شرک ہے، تو یہ تو کہہ رہی ہے کہ جھبے سے ہم شفا طلب کرتے، تو یہ موحد اور توحیدانہ عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس میں کوئی شک نہیں، بڑی موحدہ تھی، تو یہ ہماری فکر میں غلطی لاحق ہو گئی ہے. شفا خدا ہی دیتا ہے، لیکن اسباب کے طریقے سے دیتا ہے. کبھی وہ اسباب پانی بن جاتا ہے، کبھی روٹی بن جاتی ہے، کبھی دوائی بن جاتی ہے، اور امور خارق عادت کے اندر نبی کی ذات بن جاتی ہے، نبی کا موئے مبارک بن جاتا ہے، نبی کا لعاب دہن بن جاتا ہے. شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور وہ ان اسباب میں اللہ رب العزت شفا عطا فرماتا ہے. اچھا اچھا، تو اللہ ان اسباب کے ذریعے شفا دیتا ہے. ہم نے کہا جی یہی اسی طرح ہے، شفا خدا دیتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو نفع اور ضرر کی چیزیں ہیں وہ ایک جامع میں ہوتی ہے. یا تو وہ شر سبب جو ہے وہ ایک شر کے جامع میں ہوگا، یا وہ نفع جو ہے وہ ایک نفع کے جامع میں ہوگا. یعنی اصل چیز ہے یہ عالم اسباب ہے، جو چیز خدا کی جانب سے ملے گی وہ سبب کے ذریعے بنے گی. مسبب الاسباب وہی ہے کہ وہی سبب کو بناتا ہے اور سبب کے ذریعے اپنی تاثیروں کو گویا کہ بیان فرما دیتا ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جناب اللہ شفا دے، یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی دل میں یہ عقیدہ رکھے کہ شفا خدا دیتا ہے لیکن دیتا ان سبب کے ذریعے، تو یہ عقیدہ بھی درست ہے. مثال کے طور پر جس طرح کہ مارتا کون ہے؟ اللہ، موت اللہ دیتا ہے، لیکن قرآن کریم خود کہتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہ محبوب تم کہہ دو کہ یہ موت کا فرشتہ تمہیں موت دیتا ہے جس کو ہم نے تم پر طاری کیا ہوا، نافذ کیا ہوا ہے. تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت اسرائیل موت دیتے ہیں، اور ایک یہ کہے کہ اللہ موت دیتا ہے، تو اگر عقل ہونا تو دونوں کی بات ٹھیک ہے. اس لیے کہ اللہ موت دے تو یہ ذاتی اعتبار سے ہے، اور حضرت اسرائیل کا موت دینا جو ہے یہ سبب اور ذریعے کے اعتبار سے ہے، کیونکہ قرآن نے خود اس کی اجازت دی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی امت کے سامنے یہی بات بیان فرمائی کہ وہ ابرئ الاکمہ ابرئ برا یبرئ، عربی میں کہتے ہیں شفا دینے کو. اور سورہ آل عمران ہے، قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ نے فرمایا وہ ابرئ الاکمہ، میں تمہیں شفا دیتا ہوں. اور حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے جب لوگ ان کے پاس نہیں آ رہے تھے اور بھاگ رہے تھے اور کہتے تھے کہ جناب ہم میں جو بڑا حکیم ہوگا زاہد ہوگا ہم اسی کے پاس آئیں گے، تو اللہ کی اجازت سے آپ نے جملے اشاء فرمائے وہ ابرئ، میں شفا دیتا ہوں. تو یہ تو حضرت عیسیٰ نے کہہ دیا، کہا ہی نہیں، اللہ نے اپنے کلام میں ان کی حکایت بھی کر دی کہ میرے عیسیٰ نے ایسا کہا تھا وہ ابرئ، میں شفا دیتا ہوں. اگر یہ شرک ہوتا تو نہ قرآن میں ہوتا نہ اللہ ان کی ہدایت کرتا، اور نبی سے کبھی یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا. فرمایا وہ اوبرے اول اکمہا، میں شفا دیتا ہوں اس کو جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو، والابرص اور جو گویا کہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو. اب دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے یہ فرمایا کہ میں شفا دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، تو یہ قرآن ہے. اب اگر میں یہ کہوں کہ نبی شفا دیتا ہے خدا کے حکم سے تو شرک کیسے ہو سکتا؟ جب نبی خود کہے کہ میں شفا دیتا ہوں، حضرت عیسیٰ یہ کہیں کہ میں شفا دیتا ہوں، یہ توحید ہے، اور ہم یہ کہیں کہ نبی شفا دیتا ہے، تو شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ جب قرآن پڑھے تو ترجمہ بالکل ٹھیک کر کے گزر جاتے ہیں کہ جناب جو ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ نے کہا میں شفا دیتا ہوں، تو ادھر روک کر ہم نے کہا کہ حضرت اس سے پتا چلا کہ نبی شفا دیتا ہے؟ کہا نہیں نہیں، تو ہم نے کہا نبی تو خود کہہ رہے ہیں. تو جب نبی خود یہ کہے کہ نبی جب خود کہے میں شفا دوں تو یہ جملہ شرک نہیں، تو امت یہ کہے نبی شفا دینے والا ہے تو شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ ترغیب تو نبی خود دے رہا ہے نا، رغبت تو نبی خود پیدا کر رہا ہے کہ میں شفا دیتا ہوں اور اللہ کے حکم سے گویا کہ میں شفا مرحمت فرماتا ہوں. تو یہ عالم اسباب ہے، اللہ رب العزت اسباب میں اپنی تاثیر کو گویا کہ ظاہر فرما دیتا ہے. ایک مختصر سا جواب دے کر آگے نکل جاؤں، اور وہ یہ ہے، اچھا اگر بات یہیں تک ہے تو پھر تو ساری لڑائی ختم. ٹھیک ہے جناب، آپ نبیوں کو سبب سمجھتے ہیں نا اور تاثیر خدا کی مانتے ہیں. ہم نے کہا جی بالکل ایسا ہے. تو اچھا اس کا مطلب نبی سبب محض ہوتے ہیں، سبب کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے، جب چاہے اللہ اس کو استعمال فرمائے. ہم نے کہا یہ طریقہ بھی غلط ہے. پھر آپ دوسری طرف نکل گئے، یہ طریقہ بھی غلط ہے. یہ بات تو اپنی حقیقت پر ہے کہ تاثیر خدا کی ہوتی ہے، انبیاء اولیاء اور یہ کائنات کی چیزیں یہ سبب بنتی ہے، ان سبب میں اس تاثیر کا اظہار ہوتا ہے. مثلا بندے کو پیاس لگے تو جب تک پانی نہیں پیے گا پیاس نہیں بجھے گی، پانی جو سبب بن گیا اور پیاس خدا نے بجھا لی. اگر کسی نے یہ کہا کہ میری پیاس خدا نے بجھائی، ٹھیک ہے. کسی نے کہا جناب میری پیاس فینٹا کی بوتل نے یا جناب ٹھنڈے پانی نے بجھا دی، تب بھی ٹھیک ہے. تو جس طرح پانی نے پیاس بجھائی یہ کہنا شرک نہیں، اسی طرح داتا نے بیٹا دیا یہ بھی کہنا شرک نہیں. جو مانا اس کے اندر پایا جا رہا ہے وہ مانا اس کے اندر پایا جا رہا ہے بطور سببیت کے. ٹھیک ہے، بھوک لگ گئی، کیا ہوا جی؟ کہا دو روٹی کھایا، روٹی کھانے سے بھوک ختم ہو گئی. ہم نے کہا بھوک روٹی نے ختم کی یا خدا نے ختم کی؟ اب دونوں بات اپنی جگہ پر ہے. خدا نے ختم کی اس معاملے میں کہ اس تاثیر کو پیدا کرنے والا خدا ہے، اور روٹی نے ختم کی اس معاملے میں کہ جناب وہ سبب بنا ہے. لیکن میرے دوستو یہاں یہ سمجھو کہ سبب بھی محض بیکار نہیں ہوتا، سبب میں بھی اللہ تاثیر رکھتا ہے. اس کا بڑا بہترین جواب آپ دیکھیں گے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا، اور جب آگ میں پھینکا تو جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے تو اللہ فرماتا یا نارو اے آگ کونی ہو جاتی بردوں سلام اللہ ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ہمارے ابراہیم کے لیے. اللہ مالوسی بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ سبب اگر محض سبب تھا تو اس کو ٹھنڈا بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر اس میں کوئی جلانے کی تاثیر ہی نہیں تھی اور وہ سبب محض تھا تو خدا کو اس سے کلام کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ ٹھنڈی ہو جا سلامتی ہونے والی ہو جا. فرمایا کہ اس میں اس بات کی دلیل ہے خدا سبب کا خالق ہے، اور وہ خود چاہے تو سبب کو اس کے غیر پر مرتب کر دے، لیکن سبب میں بھی تاثیر ہوتی ہے. اس لیے خدا کہہ رہا ہے کہ تو جلانے والی تو ہے لیکن میرا حکم ہے جلانا نہیں. تو یہ کہنا کہ آگ جلانا نہیں، اس سے پتا کہ آگ میں تاثیر تھی جب تو اسے منع کیا جا رہا ہے. تو فرمایا اسباب میں تاثیر ہوتی ہیں جب تو اسے منع کیا جا رہا ہے. نظر بد شریعت میں بڑا اس کا زبردست اصول ہے. قرآن کریم فرقان حمید سورہ قلم کے آخر میں اس کی بڑی سخت اور بڑی واضح وضاحت ہے، وہ ذرا دو جملے میں سماعت فرمائیے تاکہ یہاں پر استمداد اور اولیاء سے مدد مانگنے کا عقیدہ بھی واضح ہو جائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس علاقے میں مبعوث ہوئے وہاں کے لوگ بہت زیادہ نظر بد لگانے والے تھے، شرطیں لگاتے تھے. شرطیں تفاصیل اٹھا کر دیکھیں، مثال کے طور پر 100 روپے دو میں ببندے کو گرا دیتا ہوں. وہ کہتا 200 روپے دے لے لیکن میرے بندے اس دشمن کو گرا دے. اب وہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے اور بندے پر دورہ تاری ہو جاتا. یعنی اتنی سخت نظر بد لگانے والے تھے. ابو جہل نے دیکھا کہ یہ الگ الگ پارٹی بنا کر بھیجے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس گیا، ان سے کہا منہ مانگا دام دوں گا، تم آؤ صرف ایک شخص پر نظر لگاؤ کیونکہ اس نے ہمیں پریشان کیا ہوا ہے، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اب یہ جتنے نظر بد لگانے والے تھے سب کو جمع کر کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے سامنے بٹھا دیا کہ جیسے ہی یہ نکلے اور مسجد حرام کی طرف جائیں تو تم نے ٹکٹکی لگا کر نظر باندھنی ہے اور ان کو گرا دینا ہے جس طرح تم اوروں کو گراتے ہو. ٹھیک ہے, اب سارے کافر جمع ہو گئے جن کی نظر بد میں بڑی غلیظ تاثیر تھی اور وہ دیکھتے تو اس پر رقت طاری ہو جائے. اب جیسے ہی میرے آقا اپنے حجرے سے نکلے, غور سے سنیے گا کہ ضرر خدا دیتا ہے نفع خدا دیتا ہے لیکن اس حقیقت پر بھی نظر ہونی چاہیے. جب سرکار اپنے حجرے سے نکل کر جا رہے ہیں مسجد حرام کی طرف تو سارے کافر ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا وَإِيَّاكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِ, محبوب یہ کافر تو چاہتے ہیں کہ اپنی نظر دکھا کر تجھے گرا دے. اگر خدا کی مدد تیرے ساتھ شامل حال نہ ہو تو یہ تو نظر بد اس طرح لگا رہے ہیں کہ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ, کہ تجھے پچھاڑ دینا چاہتے ہیں اپنی نظروں سے. پتا چلا کہ اگر نظر بد کے اندر کوئی شر کا پہلو ہوتا ہی نہیں تو خدا یہ جملے کیوں ارشاد فرماتا کہ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ, کہ یہ تجھے اپنے نظر بد سے گرانا چاہتے ہیں. پتا چلا کہ نظر بد کے اندر ایسی شہد تھی, یہ خدا کی قدرت نے میرے آقا کو محفوظ رکھا, ورنہ وہ منہ مانگے انعام سے بندے کو پچھاڑ لیا کرتے تھے. تو ضرر دینے والا تو خدا ہے, یہ پھر کس کی مرضی سے پچھاڑ لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اللہ مالک قاری بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب نظر شر میں اتنی تاثیر ہے تو نظر خیر کی کیا بات ہوگی. جس طرح سرکار کی حدیث ہے کہ نظر بد زندے کو قبر میں اتارتی ہے, اللہ مالک قاری فرماتے ہیں کہ جب نظر بد زندے کو قبر میں اتار سکتی ہے تو نظر نیک اور خیر زندے مردے کو زندہ بھی کر سکتی ہے. کہ جب نظر بد زندے کو مردہ کر سکتی ہے تو نظر خیر مردے کو زندہ بھی کر سکتی ہے. اس میں ایک بڑی واضح مثال گویا کہ احادیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے. سرکار کے ایک صحابی ہیں, وہ غسل کر کے باہر نکلے, کسی صحابی نے دیکھ لیا اور بغیر ماشاءاللہ کہے ان کی تعریف کر دی اور ان پر مرغی کا دورہ طاری ہو گیا. ترمذی شریف ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. دوڑتے ہوئے لوگ صحابہ کے پاس, سرکار کے پاس, اور سرکار سے کہا کہ حضور ربیعہ پر یہ حال ہو گیا ہے. جب سرکار آئے تو ان کے منہ سے جھاگ جا رہا تھا اور ان کا جسم بالکل اکڑا ہوا تھا. اب دیکھو ہر چیز خدا کی جانب سے, لیکن میرا آقا کیا فرماتے ہیں, کس نے دیکھا تھا اسے, بولو کس نے دیکھا تھا اسے. تو ایک صحابی آ گیا, کہا حضور میں نے دیکھا تھا محبت سے, بڑے خوبصورت لگ رہے تھے. سرکار نے فرمایا او ہو, تم نے اپنے بھائی کو مار دیا ہے. اگر تم چاہتے ماشاءاللہ کہہ دیتے تو نظر نہ لگتی. یہاں پر علماء نے لکھا کہ نظر بد لگانا بھی اختیار میں ہے. تو جب نظر بد لگانا اختیار میں ہے تو نظر خیر لگانا بدر جو ہونا اختیار میں ہے. میرے آقا نے فرمایا اگر تم ماشاءاللہ کہتا تو نظر بد نہ لگتی. تو علامہ علی قاری کی شرح کرتے ہیں کہ پتا چلا کہ نظر لگانا بھی بندے کے اختیار میں ہوتا ہے, کہ جب وہ چاہے تو نظر لگ جائے, جب وہ نہ چاہے تو نظر نہ لگے. تو اب آپ دیکھیں نظر بد میں اختیار ہے, اور کیسا عقیدہ ہے کہ نبیوں کے پاس اختیار نہیں ہے. یہ کیسا عقیدہ ہے کہ جس کا نام محمد علی ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں. یہاں تو میرے آقا فرماتے کہ نظر بد پلیت نظروں کے اندر بھی اللہ نے گویا کہ اختیار رکھا ہے کہ وہ جب چاہے لگائے نہ لگائے. تو گویا کہ شیاطین میں یہ قدرت و تصرف ثابت ہے. تو انبیاء اولیاء بالکل کورے ہیں, العیاذ باللہ, العیاذ باللہ. سرکار نے فرمایا اچھا تم نے دیکھا ہے, جاؤ. اب نسخہ کیا بتایا میرے آقا, یہ نہیں کہ اللہ نے دیا ہے تمام معاملات ہو جائیں گے, اڑ جا, نہیں, بلکہ فرمایا تو نے نظر بد لگائی نا اسے, تو نے ضرر پہنچا, جا استنجا کر, اور استنجا سے بچا ہوا پانی لے کر آ. اس صحابی کو کہا کہ آپ استنجا کرنے گئے, اور جب استنجا سے بچا ہوا پانی لے کر آئے, سرکار نے فرمایا اس صحابی کے منہ پر ڈال دیا. اب منہ پر ڈالا گیا تو وہ سیدھے ہو گئے, بالکل سلامت ہو گئے. سرکار نے فرمایا کہ دیکھو اب اس کی نظر بد کٹ گئی. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اسباب میں تاثیر ہے, ورنہ ان کا کیا معنی ہوگا, اس کی کیا حقیقت ہوگی. وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا, قرآن کی نص موجود ہے, لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. یہ تاثیر, اسباب کی تاثیر پر دلیلیں موجود ہیں. اور حضرت عاصمہ بنت ابی بکر کہتی ہے کہ جب ہم میں کوئی ایسی نظر کا مارا آ جاتا کہ بیچارے کو کوئی سہارا نہ دیتا, اور میرا امام کہتا ہے کہ سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب, آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے, تو کہا لے جاتے حضرت عاصمہ کی بارگاہ میں. اور وہ کیا کرتی کہ میرے آقا تو قبر میں تشریف فرما ہے, اور گویا کہ مدفن پاک آپ کا جو ہے کہ وہاں موجود ہے, لیکن آپ کا جھبا تو ہمارے پاس ہے. فرمایا کہ جو جھبا آپ کے جسم سے لگ گیا وہ بھی مسیحائی کرنے لگ گیا ہے. اب اس جھبے کو دھو گویا کہ ڈبویا, اور جھبا نہیں لگایا بلکہ جھبے سے جو پانی نتھر رہا تھا وہ مریض کو پلایا, تو مریض شفایاب ہو. بخاری میں بین السطور علامہ کرمانی کے حوالے سے جگہ جگہ موجود ہے کہ وکان الناس, یہ سارے صحابہ ہیں, حضرت عاصمہ بنت ابی بکر صحابیاں ہیں, ان کے پاس صحابہ ہی آ رہے ہیں. ہم کو قبر پوجا کا تانا دینے والے, ذرا اس روایت پر غور کریں, ہم کو مبالغہ آرائی کا تانا دینے والے اس روایت پر غور کریں کہ آپ نے دین کے خلاف بات نکالی ہے یا اہل سنت نے. یہ طریقہ کہتے جی دم درود یہ تو فراڈ ہے اور جناب یہ تو پیسے لپیٹنے کا طریقہ ہے، اس میں کوئی تاثیر نہیں، کوئی حقیقت نہیں، اس کا تو یہ تو ہندوستان میں ہم ہندوؤں کی رسمیں لے کر آئے ہیں، اس کا کیا تعلق؟ میں نے کہا یہ صحابہ کا عقیدہ کہا جائے گا؟ حضرت عثمان نے یہ نہیں کہا کہ جا دو رکعت نماز استسقاء پڑھ لے، یا جناب دو رکعت نماز حاجت پڑھ لے، یا جناب دو رکعت نماز خوف پڑھ لے، بلکہ وہ بھی طریقہ خدا سے مانگنے کا ہے اور یہ بھی طریقہ خدا سے مانگنے کا ہے، یہ بھی طریقہ خدا سے مانگنے کا ہے۔ فرمایا کہ جناب ہم غسالے کا پانی پلاتے، اللہ رب العزت شفا عطا فرمائے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ جناب نبی ولی کچھ نہیں کر سکتا، تو ان کو چاہیے کہ اپنا عقیدہ درست کریں اور اس عقیدے کی طرف آئیں کہ جناب جو یہاں پر ایک موجود ہے، میرے ایک بہت عزیز دوست اللہ غریق رحمت فرمائے، حضرت علامہ مفتی محمد امین قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کے ساتھ ایک دفعہ عمرے پر تھا، باب عمرہ کے قریب ہم موجود تھے، میں بھی احرام میں تھا، وہ بھی احرام میں تھے، ان کی طبیعت منہ ان کا خشک ہو رہا تھا، مجھ سے کہا کہ چلیں سامنے یہ سپر اسٹور ہے اس میں چلتے ہیں باب عمرہ کے سامنے، کہا کہ جناب وہاں سے چنے لے لیتے ہیں تاکہ منہ میرا خشک ہو رہا ہے تو گویا کہ منہ میں تری رہے اور تھوڑی توانائی ہو جائے۔ میں نے کہا چلیں، ان کی عادت تھی۔ ہم جب گئے تو وہ ایک شخص جو سامنے دکان پر موجود تھا اس سے کہا کہ جناب چنے دے دیں، تو جب وہ چنا لینے گیا تو پیچھے مفتی صاحب نے مزاحن عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ سنو کچے مت لانا پیٹ میں درد ہوگا، کچے مت لانا پیٹ میں درد ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ کہنا ظلم ہو گیا۔ وہ لوٹ کر آئے، تھیلی پٹک دی اس نے، اور اس نے کہا کہ یہ تو شرک ہے، یہ جو تم نے کہا یہ شرک ہے۔ ہم نے کہا شرم کرو، حالت احرام میں ہم کھڑے، ہمیں مشرک کہہ رہا ہے، ہماری داڑھی، ہمارا احرام، اس کا کوئی پاس نہیں، ہمیں مشرک کہہ رہا ہے، ہمارا شرک کیا ہے؟ کہا تم نے کہا چنا کچا ہو تو پیٹ میں درد ہو جائے گا، پیٹ میں درد تو خدا پیدا کرتا ہے، چنا کیا کرے گا؟ بس یہ بات چل رہی تھی اس سے پہلے کہ مفتی صاحب کچھ کہتے، میں تھوڑا آگے بڑھا اور وہاں پر گویا کہ کافی ٹائم ہو گیا ہے، بس وہ زہریلی دوائی جو ہوتی ہے چوہا مارنے کی، مچھر مارنے کی، وہ لے کر میں آیا اور میں نے کاؤنٹر پر ان کے سامنے رکھا۔ میں نے کہا غلطی ہو گئی، لیبل غلط لگ گیا ہے، یہ ٹونک ہے، یہ ٹونک ہے، لیبل غلط لگ گیا ہے، مچھر کی تصویر بن گئی، آپ اسے پی لیں۔ تو کہا نہیں نہیں میں نہیں پی سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا مر جائے گا۔ ہم نے کہا مشرک ہو گیا تو، مارتا خدا ہے یا یہ مارے گی؟ تو ہم نے کہا جو جواب اس کے لیے سمجھ لینا، وہ جواب اس کے لیے سمجھ لینا۔ تو اللہ عقل سلیم عطا فرمائے کہ اسباب اسباب ہے، تاثیر تاثیر ہے، اور اللہ رب العزت اسباب کے اندر تاثیر پیدا کر کے، چاہے وہ ہوا ہو، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ روٹی ہو، چاہے وہ ولی کی ذات ہو، چاہے وہ نبی کی ذات ہو، اللہ رب العزت ان اسباب میں تاثیر رکھتا ہے اور ان کے ذریعے اللہ رب العزت امت تک، خلق تک فیض کو رفع فرما دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بڑی بہن ہے، ان کے صاحبزادے عبداللہ اور ان کے والد گرامی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ اشرا مبشرہ میں سے ہیں، ان کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گود دیا اور فرمایا کہ آپ سے تمہاری کنیت عائشہ ہے، ام عبداللہ ہے، کہ تم عبداللہ کی ماں ہو۔ اور آپ دیکھیں گے حدیثوں میں ہر جگہ پر کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت جو ہے وہ ام عبداللہ ہی گویا کہ شمار کی جاتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی یہ صاحبزادی ہیں، ان کی والدہ کا نام ام رمان ہے، سیدہ خدیجہ کے بعد ہی حبالہ عقد نبوی علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ جلوگر ہوئی، میرے آقا کے حریم ناز میں تشریف لائیں، 400 درہم آپ کا مہر ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد آپ 48 سال تک بقید حیات رہیں، اور 57 ہجری 17 رمضان مبارک تراوی پڑھنے کے بعد وتر آپ نے پڑھی، اور وتر پڑھنے کے بعد گویا کہ آپ نے دائی حق کو لبیک فرمایا۔ تو 57 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، 67 سال آپ کی عمر شریف تھی۔ مدینہ منورہ میں آج آپ کا مدفن پاک ہے، آپ کی نماز جنازہ حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے پڑھائی۔ خود آپ فرماتی ہیں اپنی فضیلت کے بارے میں، کہتی ہیں کہ میری 3 ایسی فضیلت ہے کہ جو کسی کو نہیں ملی، اور میری ہی وہ خصوصیت۔ فرمایا ایک کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ساری ازواج میں مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ نمبر 2 علم اجتہاد میں سب سے بڑی تھی، علم شریعت میں اور اجتہاد میں سب سے بڑا ملکہ تھا۔ خلفاء راشدین بھی اپنے عہد میں، اپنے دور میں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان، یہ اپنے دور کے اندر فتاوے سے متعلق حضرت عائشہ سے رجوع کرتے تھے، بالخصوص علم الفرائض، وراثت کے علم کے اندر آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اس میں ہر محدث نے لکھا ہے کہ علم وراثت کے اندر حضرت عائشہ کا وہ ملکہ تھا کہ بڑے بڑے جل قدر صحابہ آپ کی بارگاہ میں سوال لا کر حل کیا۔ 2210 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2210 احادیث مبارکہ موجود ہیں، 174 حدیثیں بخاری مسلم کے اندر موجود ہیں، 174 حدیثیں حضرت سیدہ عائشہ سے بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، صرف بخاری شریف کے اندر 54 احادیث صرف بخاری شریف کے اندر حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لی ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ احکام شریعہ کا ایک چوتھائی حصہ دین کے اندر آپ ہی سے ہے، احکام شریعہ کا چوتھائی حصہ آپ ہی سے ہے. صحابہ پر جب کوئی سوال گراں گزرتا اور حل نہیں ہوتا تو وہ کہتے کہ ضرور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے پر ام المومنین سے کچھ کہا ہوگا، یا ام المومنین ہیں تو مجتہدہ، ان کے پاس سرکار کے اتنے گویا کہ معاملات موجود ہیں اور شریعت نکلے گی آپ کے اخلاق سے آپ کے کردار سے، تو آؤ ہم جا کر پوچھتے ہیں کبھی آپ نے سرکار کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اگر بتا دیں کرتے ہوئے دیکھا ہے تو شریعت بن گئی. تو کہا کہ جناب بڑے بڑے کبار صحابہ، بڑے بڑے صحابہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، تفسیر حدیث اسرار شریعت خطابت ادب اور انصاب، لوگوں کے نام میں آپ کا توتی بولتا تھا، اور مدینے اور مکہ کے اندر بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ حدیث کے مسئلے پر، قرآن کی تفسیر کے مسئلے پر، اور ادب کے مسئلے پر، اور انصاب، لوگوں کے ناموں کو یاد رکھنا چاہیے، کس کا بیٹا تھا، وہ کس کا بیٹا تھا، اس کا خاندان کس طرح ہے، اس کے خاندان نسب کیا ہے، اس میں آپ کو بہت بڑا ملتا تھا. بڑے بڑے صحابہ آپ کے حضور حاضر ہو کر ان علوم جو میں نے آپ کے سامنے حدیث تفسیر ہے، حدیث ہے، انصاب ہے، خطابت ہے، ادب ہے، اس سے استفادہ کیا کرتے تھے. امام بخاری علیہ رحمت نے جب حدیث پاک لی ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی جب آپ کا ذکر آتا ہے تو حدیث ڈائریکٹ عائشہ کہہ کر شروع نہیں کرتے، بلکہ کہا جاتا ہے ام المومنین، پہلے یہ لقب ذکر کیا جاتا ہے کہ مومنین کی ماں، اس کے بعد گویا کہ حدیث پاک کو ذکر کیا جاتا ہے. اور یہ محدثین کا طریقہ عین قرآن کے مطابق ہے. قرآن کریم فرقان حمید نے ازواج مطہرات کو مومنین کی ماں قرار دیا. اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے لستنک احد من النساء، اے نبی کی ازواج تم اور عورتوں کی طرح نہیں. جب نبی کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں تو نبی انسان امت کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ جب نبی کی بیویوں کو فضیلت و مناقب کے اندر سب سے ہٹایا جا رہا ہے تو یہ کیسے کہا جاتا ہے کہ نبی گویا کہ امت کے برابر ہے؟ یا جناب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ان کو فضیلت ملی ہے تو علم میں ملی ہے، لیکن رہی جہاں تک گویا کہ عمل کی بات تو اس میں امتی معاذ اللہ نبی سے بڑھ سکتا ہے؟ ایسی گنہونی عبارتیں بھی اسلام میں رہنے والے خارجی اور یہودیوں نے لکھی ہے. اللہ اکبر. جبکہ قرآن کریم فرقان حمید ازواج مطہرات سے فرماتا ہے کہ لستنک احد من النساء، کہ اے ازواج مطہرات، اے نبی کی پاکیزہ بیویوں، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے اخلاق کو سنبھالو، اس لیے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. جملہ احکام میں قرآن کریم فرقان حمید نے جہاں پر یہ کہا ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم، کہ نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے، قرآن کریم فرماتا، اور ان کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں. یہاں پر علماء نے یہ فرمایا کہ ازواجہم اور النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اور ازواجہم، ان دونوں کی ضمیریں جو ہے مومنین کی طرف ہے، تو لہذا ازواج مطہرات کو گویا کہ امہات الامت نہیں کہا جائے گا بلکہ امہات المومنین کہا جائے گا. تو فرمایا اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا یہ حقیقی ماں تو نہیں کہ جس حقیقی ماں سے بندہ بغیر پردے کے مل لیتا ہے اور جو چاہے کہہ لیتا ہے، کہ یہ حقیقی ماں نہیں، لیکن فضیلت میں ماں کا درجہ رکھتی ہے، ان سے پردہ ہوگا، سارے احکام گویا کہ وہی ہوں گے جو اور عورتوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن ان کو ماں کا جو درجہ دیا گیا ہے وہ اس اعتبار سے دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی ماں، یعنی بندہ جس ماں سے پیدا ہو اس ماں کے احترام کی وہ فضیلت نہیں، اتنی بلندی نہیں جتنی ان ازواج مطہرات کی ہے. فرمایا یہ مومنوں کی ماں ہے، یعنی فرمایا کہ امت کی ماں، فرمایا مومنین کی ماں. محدثین کہتے ہیں یہاں پر مومنین کی ماں کہنے کی کیا وجہ تھی؟ فرمایا اس لیے مومنین کی ماں کہنے کی وجہ تھی کہ مومنین وہ ہوتے ہیں کہ جو سب چیز سے زیادہ نبی سے محبت کرتے ہیں، اور یہ ان کی ماں کہلاتی ہے، اور وہ اس لقب کے ساتھ گویا کہ یاد کیے جاتے ہیں. مومن ان کو ماں مانتے ہیں، اور وہ ماں نہیں جس نے جنا، بلکہ وہ ماں جس کی فرزندی کا شرف صرف اس کو ملتا ہے جو محبت رسول اور محبت رسول کے اندر کمال رکھے
اور آپ پر اپنا تن من دھن سب وار دے, ایسے فرد کے لیے کہا گیا کہ اب نبی کی بیویاں ایسے انسان کی ماں ہے. تو فرمایا مومنین کی قید اس لیے لگائی گئی ہے جو تن من دھن سب نبی کو وارنے والی فکر جس کے اندر ہوگی وہی مومن کامل ہے. اور قرآن کہتا ہے وہ ازواج ہوں امہات ہوں. اور دوسری جگہ پر گویا کہ ارشاد باری تعالی وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ, اس کو بھی سن لیجیے, ولا تنکحوا ازواجہم من بعدہ ابدا. اللہ فرماتا ہے کہ سنو میرے رسول کو اذیت نہ دینا, میرے رسول کو اذیت نہ دینا, اور کبھی یہ سوچنا بھی نہیں کہ میرے نبی کے بعد تم ان کی بیوی سے نکاح کر سکو. کہا کہ نہ میرے محبوب کو کوئی تکلیف اور اذیت دینی ہے اور نہ تمہارا نکاح جائز ہے نبی کی بیویوں سے کبھی بھی. علماء نے فرمایا کہ دیکھیں نبی کی بیویوں سے نکاح کو حرام کیا گیا لیکن اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ نبی کو تکلیف نہ دینا. اس سے پہلے آیت کا حصہ یہ ہے کہ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ, ایسا تمہارا کوئی عمل نہ ہو کہ جس سے رسول کو اذیت پہنچے. علماء نے فرمایا کہ یہ جملہ پہلے ذکر کرنا کہ ایسا کوئی کام نہ کرنا جس سے رسول کو تکلیف پہنچے, پھر یہ ارشاد فرمانا کہ ولا تنکحوا ازواجہم من بعدہ ابدا, کہ نبی کے بیویاں جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے تمہاری ماں ہیں اور ان سے نکاح تمہارے لیے حرام ہے. فرمایا کہ نبی کی بیوی سے نکاح کے مضمون کو بعد میں رکھا گیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف اور ایذا کی ممانعت کو پہلا رکھا گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ نبی کو اذیت دینے کے جتنے شعبے ہیں, یعنی جتنے ذریعے نبی کو تکلیف دینے کے, اس میں سخت سے سخت درجہ یہ ہے کہ نبی کی بیوی کی گستاخی کی جائے, نبی کی بیوی کی گستاخی کی جائے. اس لیے اللہ نے پہلے نبی کی گویا کہ اذیت نہ دینے کا حکم رکھا, پھر ازواج مطہرات کا ذکر کیا. یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی کو تکلیف دینا اور نبی کو ایذا دینے سے روکنے میں فرمایا گیا کہ نبی کو تکلیف دینے کی جتنی اقسام ہے اس میں سب سے شدید اقسام یہ ہے کہ نبی کے ازواج کے متعلق گھٹیا لفظ بولنا. فرمایا کہ یہ وہ خطرناک جرت اور جسارت ہوتی ہے کہ جو نبی کی بارگاہ میں سخت ترین توہین کہلاتی ہے. انشاءاللہ آنے والے درس کے اندر میں حضرت عائشہ سے متعلق چند اور فضیلتیں اور واقعہ افق جو آپ پر بعض منافقین کی جانب سے الزام ہوا تھا اس کا جواب, لیکن چلتے چلتے ایک جستجو کی آگ آپ کے دل میں رکھتا ہوا چلا جاؤں. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں, اور خود جب حضرت سیدہ کے وصال کا وقت قریب آیا نا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے دروازے پر دستک دی. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جاؤ دیکھو کون ہے, دیکھو کون ہے دروازے پر. تو کہا جی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے. کہا اچھا لگتا ہے میری تعریف کرنے آیا ہوگا. فرمایا کہ لگتا ہے میری تعریف کرنے آیا ہوگا. کہا اندر آنے دو. جب حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے, اب آپ اپنے حجرے میں تھی, پردہ گرا ہوا تھا, حضرت عباس دوسری طرف بیٹھے تھے, اور آپ نے فرمایا حضرت عباس سے کہ عباس, عبداللہ ابن عباس دعا کرو کہ اللہ رب العزت میری مغفرت فرمائے. حضرت عائشہ نے یہ جملے ارشاد فرمایا, حضرت عباس نے فرمایا کہ آپ بات کرتی ہیں, اللہ رب العزت نے تو آپ کی مغفرت پہلے سے فرما دی ہے, آپ کی مغفرت پہلے سے فرما دی ہے. سورہ نور میں جو اللہ نے آپ پر بشارتیں اور اکرام کی جو بارش سرکار کے صدقے فرمائی ہے, تو آپ غم نہ کریں, اللہ رب العزت نے آپ کی مغفرت تو پہلے فرما دی ہے لیکن آپ اس پر پھول نہیں رہی اور گویا کہ ایک گویا کہ فخر کا اظہار نہیں کر رہی, بلکہ فرماتی ہے عبداللہ جو تم کہہ رہے ہو خدا اسے قبول کرے, لیکن کاش میں ایک بھولی بسری ہوتی. تو یہاں سے پتا چلا کہ اگر کسی کی فضیلت بھی ہو تب بھی اس میں خوف خدا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بس بخش دیا گیا ہوں اب میرا کچھ نہیں ہوگا, جنت میں نہیں جاؤں گا, نہیں جاؤں گا جنت میں, نہیں جانا ہے میرے کو جنت میں. اس قسم گھٹیا الفاظ اور اس قسم کے تحقیر الفاظ, اللہ ہمیں بچا. بندے کی فضیلت چاہے نقطہ عروج پر پہنچ جائے لیکن اسے اس کے لیے ضروری ہے کہ خوف خدا اس کے اندر ہونا چاہیے. ام المومنین کو حضرت عبداللہ بن عباس گویا کہ جو مفسر قرآن ہیں, سرکار سے تفسیر کا علم لینے والے ہیں, وہ سورہ نور کی آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ رب کریم نے تو آپ کو طیبات میں شمار فرمایا ہے, اور قرآن جسے طیبات کہہ دے تو آپ کے طیب ہونے پر تو نس موجود ہے اور آپ کو تو خدا بخشے گا. فرمایا جو تم کہہ رہے ہو خدا قبول کرے, لیکن میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے خدا کے عذاب سے اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ کاش میں بوری بسری ہوتی, یعنی میں پیدا ہوئی نہ ہوتی, یا میرا ایسا وجود ہی نہ ہوتا کہ جس کے بارے میں خدا پوچھتا کہ تو نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے. تو یہاں پر وہ ایک دین کی ٹھیکیداری والا نظام جو ہے نا
اس پر ضرب لگائی جا رہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہے جو متقی و پرہیزگار ہے، جو خدا کا خوف رکھتا ہے. اگر آپ بڑے پیر بن گئے ہیں تو آپ کے اندر اتنا ہی خوف خدا کا کمال ہونا چاہیے، اتنا ہی خوف خدا کا کمال ہونا چاہیے. یہاں سیدہ عائشہ مسلمانوں کی پیر ہیں، لیکن جب ان کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن عباس منقبت پیش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے تو نس ہے، ان کے علاوہ کس کے لیے نس ہوگی، ہمارے جیسے لوگوں کا کیا پرسان حال ہے. کہا سورہ نور میں اللہ نے یہ فضیلت آپ کی بیان فرمائی ہے. آپ فرماتی ہیں کہ جیسا تو کہہ رہا ہے اللہ قبول کرے، یعنی ان کے ساری آپ دیکھیں اس پر بڑھوتی نہیں کہ جیسا تو کہہ رہا ہے اللہ قبول کرے، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ مجھے تو خدا کے عذاب سے ایسے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے عذاب سے مجھے ایسا خوف آ رہا ہے، اس کے جاہو جلال سے ایسا خوف آ رہا ہے کہ میں کہتی کہ کاش میں بولی بسری ہوا کرتی. تو اللہ رب العزت آپ کی فضیلت سے ہماری مغفرت فرمائے. علامہ آلوسی کا ایک قول سن لیجئے. علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا رتبہ خدا کی بارگاہ میں اتنا بلند ہے، فرماتے پورا قرآن کھنگال لو، کسی گناہ کی اتنی مذمت نہیں ہوئی ہے، کسی گناہ کی اتنی مذمت نہیں ہوئی ہے، یہاں تک کہ لوگ خدا کے مقابلے میں خدا بنا رہے تھے، بت پرست برملا خدا کی توحید کا انکار کر رہے تھے، خدا کے گھر خانہ کعبہ میں خدا کے ساتھ شریک کر رہے تھے. کتنا بڑا گناہ تھا، اللہ اکبر، لیکن اس کو بھی اتنی مذمت سے رد نہیں کیا گیا. لیکن جب حضرت ام المومنین پر الزام لگا، معاذ اللہ منافقین نے آپ پر الزامات لگائے، تو اللہ رب العزت نے اتنی مذمت میں اس اعتراض کا گویا کہ رد فرمایا اور ایسی فکر کا رد فرمایا. علماء فرماتے پورا قرآن کھنگال لیجیے، کسی گناہ اور کسی گندگی پر اتنی تردید نہیں ہوئی ہے جتنی تردید سیدہ عائشہ کے الزام پر ہوئی ہے اور جتنی صفائی آپ کی مقام کی بیان کی گئی. فرما 18 آیتیں، کتنی؟ سورہ نور کی 18 آیتیں پے در پہ اتری ہیں سیدہ عائشہ کے دشمنوں کی مذمت پر. لوگوں نے خدا کے مقابلے میں خدا بنائے، ان کی مذمت اتنی زوردار انداز میں نہیں کی گئی، لیکن یہ سرکار حضرت علامہ آلوسی کہتے ہیں یہ سرکار کے قرب کی برکت تھی اور یہ سرکار کی نسبت کی برکت تھی کہ رب کریم کو اتنا جلال آیا کہ لوگوں نے شرک کیا لیکن ان کی اتنی سخت مذمت نہیں ہوئی. لیکن جب نبی پاک کی حریم ناز میں تشریف فرما، آپ کی عزت اور غیرت سیدہ عائشہ پر لوگوں نے الزام تنا، تو اللہ رب العزت نے سورہ نور میں 18 آیت اتار کر اتنی مذمت فرمائی کہ اتنی مذمت خدا نے کسی گناہ پر نہیں کی. تو یہ سید عائشہ کا مقام ہے. اور علامہ آلوسی لکھتے ہیں، علامہ ابن حجر اسقلانی بھی لکھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی مرتبے کی وجہ سے ہے کہ آپ ان کے نکاح میں تھی اللہ رب العزت میں، اس لیے گویا کہ دشمن کا تعاقب فرمایا اس کی قدرت نے. اور 18 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت میں اور آپ کی پاکیزگی کے اندر گویا کہ نازل ہوئی. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ سیدہ عائشہ سے متعلق یہ مختصر سی جو گفتگو وقت کے مختصر پیمانے میں پیش کی گئی، اللہ اسے قبول فرما لے. انشاءاللہ کل میں حضرت عائشہ کے عقیدے کے حوالے سے بحث کروں گا کہ آپ کے نظریات اور آپ کے عقیدے کیسے تھے اور آپ کے معاملات کیسے تھے. مختصر طور پر پھر حدیث پاک کے ترجمے کی طرف ہم چلیں گے، لیکن آج کیونکہ یہ بنیادی چیزیں عقیدے سے متعلق تھی کہ جو لوگ ام المومنین کی شان میں گھٹیا الفاظ کہنے کو اپنے عقیدہ اور شعار سمجھتے ہیں، تو یہاں پر قرآن نے کہا کہ نبی کی اذیت اور نبی کو تکلیف دینے اور نبی کی توہین کے جتنے اقسام ہیں اس میں سب سے بدترین قسم نبی کی بیوی کو گالی دینا ہے، معاذ اللہ، اور نبی کی بیوی پر تہمت لگانا یا نبی کی بیوی کے بارے میں مغلظات بکنا ہے. اور حضرت عائشہ تو وہ عظیم عفیفہ ہیں اور وہ صدیقہ ہیں، وہ زاہدہ ہیں، وہ طاہرہ ہیں، اللہ اکبر، کہ جن پر جب اگر تہمت لگی تو آپ خود فخر سے کہتی تھی کہ میرا تو وہ مقام ہے جو کسی عورت کا نہیں ہے، میں تو وہ ہوں کہ جب جس پر کسی نے گویا کہ جملے کسے تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اتنی مذمت فرمائی کہ اتنی مذمت تو خدا نے کسی گناہ پر بھی نہیں فرمائی ہوگی، اللہ اکبر. تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ سیدہ کی بارگاہ میں جو جملے نذرانے عقیدت کے طور پر ہم مسلمان جو ان کے فرزند دینی ہیں جو پیش کیے ہیں، یا اللہ ان کی بارگاہ میں جو ہم نے پیش کیا ہماری ماں کو ہم سے خوش فرما، ہم سے راضی فرما، ان کی توجہ کو ان کی نگاہ کرم کو ہماری طرف مبذول فرما. تو فیض دینے پر قادر ہے مولا کریم، سیدہ کے مقام عفت سے ہماری بچیوں میں عفت پیدا فرما، ہمارے گھر کی مستورات میں عفت عطا فرما، ہمارے ماحول میں ایسی شائستگی، ایسی بردباری، ایسا علم، ایسا حلم، ایسی پاکیزگی، ایسی غیرت اور ایسی حیا عطا فرما مولا کریم سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے مقام عالی کہ تجھے نبی کی نسبت اور اس کے گھرانے کا اتنا پاس ہے کہ اگر کوئی شرک کرتا ہے مذمت اس کی بھی ہوتی ہے، لیکن جب کوئی نبی کے گھرانے کی طرف انگلی اٹھاتا ہے تو اس کی مذمت کی پھر انتہا کی جاتی ہے. یا اللہ نبی کے اس گھرانے کی برکت سے ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے اس درس کو قبول فرما، ہمارے درس میں جو احباب بھائی آئے ہیں ان کی حاضری قبول فرما، تمام کو مولا کریم صحت و عافیت کے ساتھ اس رمضان المبارک اور رمضان المبارک کے بعد کے ایام گزارنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم جو بے اولاد ہیں سیدہ عائشہ عفیفہ صدیقہ کی برکت سے صاحب اولاد فرما، جو پریشانی حال مبتلا ان کی پریشانی کو دور فرما، جو اپنے کاروباری معاملات میں بہت زیادہ پریشان ہیں مولا کریم سید عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت اور توسط سے دعا کرتے ہیں. حضرت آسمہ بنت ابی بکر کے اس پاکیزہ عقیدے کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر کی اس نسبت سے دعا کرتے ہیں. حضرت زبیر بن عوام کی اس نسبت سے دعا کرتے ہیں. مولا کریم مسلمانوں کی ہر مشکلات کو تو حل فرما اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرما. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.